رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله، صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا وشهيدنا ومولانا محمد، بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حدیثاً تعظیماً تکریماً اجلال و ادب کے ساتھ صلاۃ و تسلیم پیش کرنے کے بعد، معزز و مقتدر سامعین کرام، رفیقان ملت، گرامی قد حضرات، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سب سے پہلے تو دعا کریں اللہ رب العزت ہماری جماعت ترابی اور تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات ملت اسلامیہ، آپ کے سامنے ایک نئے عنوان سے ایک اہم موضوع کو لے کر حاضر ہیں، تاریخ اسلام کے 1400 سال. انشاءاللہ ہم ہر نشست میں 50 سال کا ایک مختصر سا اور مدلل خاکہ تمام تاریخ اسلام کی کتب کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. میں چند تمہیدی باتیں پیش کر دوں، کیونکہ پہلا درس ہے، بار بار اس کا یادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. درس قرآن الحمدللہ 7 سال سے ہم خلاصہ ترابی اسی جگہ پر پیش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ حضرات نے سماعت بھی فرمایا، جو کنز المجالس اور دیگر ناموں کی قسطوں سے مکمل طور پر الحمدللہ وہ شائع ہوا. میں نے ایک دفعہ یہ سوچا کہ نیا موضوع کا انتخاب کیا جائے تاکہ ترتیب، اور یہ مہینہ ایسا ہے جس کے اندر ہم مومنین الحمدللہ اللہ رب العزت عقیدت اور عرفان کا نزول ہمارے قلب پر فرماتا ہے، تو اس سے بہترین کوئی اور مہینہ نہیں، کوئی اور موقع نہیں کہ جس میں ہم اپنے اسلاف کی تاریخ پر نظر ڈالیں. کیونکہ ظاہر سی بات، زندہ قوموں کی نشانیاں ہیں، زندہ قوم وہ ہوتی ہے جو اپنی یادوں کو زندہ رکھتی ہے، جو اپنے ماضی کو زندہ رکھتی ہے. اس اعتبار سے اس درس کا گویا کہ ابتدا کی گئی ہے. درس دینے کے اعتبار سے تو میں اپنا تجربہ پیش کر دوں، یہ بہت مشکل درس ہے. ظاہر سی بات ہے کہ تاریخ کا خلاصہ صحابہ کرام کے دور تک ملے تو بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے، جو ہسٹری سے تعلق رکھتے ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ کس قدر عرق ریزی ہے، اور بالفاظ دیگر ہمارے عرف میں جس کو کہا جاتا ہے کہ متھا مارنا. لیکن ایک ذوق، ایک شوق کے لیے کہ 1400 سال ہمارے سامنے ہو، ہم اپنے اسلاف اور بزرگوں کو دیکھیں کہ جناب ان کی تاریخ کس اعتبار سے ہے، تو الحمدللہ تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کی یہ محنت اور بے شمار کتابوں کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت سے کامل یہ امید ہے کہ محض اس درس کا مبنی علیہ اور مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اپنے اخلاق سے واقفیت حاصل کرنا ہے اور اس کو اپنے لیے ذریعہ نگار بنانا ہے. اس لیے کہ تاریخ پڑھنے کے بعد، تاریخ سمجھنے کے بعد، تاریخ کو یاد رکھنے سے انسان کا مستقبل سمجھ جاتا ہے. اس لیے کہ جب ماضی یاد رہے گا تو مستقبل میں خطائیں نہیں کرے گا، ماضی یاد رہے گا تو مستقبل روشن رہے گا، ماضی بھول گیا تو مستقبل برباد ہو گیا. تو اس اعتبار سے، اس حرص سے اور اس توفیق سے ہم نے گویا کہ اس درس کا اہتمام کیا ہے، اور ان کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ جن حضرات نے ہمیں یہ فکر دی کہ جناب یہ ٹاپک ہونا چاہیے، اس پر بحث ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات ہو، اللہ رب العزت ان کو اس مشورے پر اجر عظیم عطا فرمائے. تاریخ کے جو ادوار ہوں گے، پہلا درس ہے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیں. پہلے تو ہم سرکار کی سیرت کو لے کر چلیں گے، صحابہ کے واقعات 50 ہجری تک جو ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد جہاں پر یہ سلسلہ ختم ہوگا، بنو امیہ جب قائم ہوں گے حضرت امیر معاویہ سے، تو سلطنت بنو امیہ کا ہم مکمل خاکہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. 90 سال کے لگ بھگ یہ حکومت رہی ہے، اس کے بعد 500 سال سے لے کر 550 سال کا عرصہ خلفائے بنو عباس کا رہا، جو اسلام کی ایک بہت بڑی سلطنت رہی ہے. تو انشاءاللہ اس کو بھی ادوار میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن بنو عباس 200 سال کے بعد ان کی بھی حکومت مزمحل ہو گئی، عیاشی اور یعنی لاموبالی دیگر اور معاملات میں پڑ کر انہوں نے اپنی حکومت کو کھو دیا. اسی کے درمیان حضور قبلہ محمود غزنوی علیہ رحمت تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ اس طرف بھی ہم چلیں گے. تاریخ ہند کا مکمل خلاصہ یہ فقیر آپ کی خدمت میں پیش کرے گا، سلطان محمود غزنوی سے لے کر التمش سے لے کر شہاب الدین غوری سے لے کر، انشاءاللہ یہ ساری تاریخ کا خلاصہ ہے. اس نہج کو لا کر ہم سلطنت عثمانیہ سے ملا کر تاریخ گنبد خضرا کو انشاءاللہ بھی تفصیل پیش کریں گے. تاریخ گنبد خضرا کے بعد انشاءاللہ ہند کی سرزمین پر آ کر حضور سیدنا قبلہ سلطان ٹیپو سلطان علیہ رحمت کی تاریخ کو بیان کرنے کے بعد 1857 میں جو انگریز اور برٹش نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے ہیں اور یہ تفریق ہوئی ہے اس پر لا کر اس دور کے مجدد ملت حاضرہ معید ملت قاہرہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نبر اللہ مرقدہ کی سیرت پاک ہمارا آخری عنوان ہوگا اور اس کے بعد 40 گویا کہ 1400 ہجری کو ختم کرنے کے لیے آپ کے خلفاء اور اسلامی مجاہدین جنہوں نے پاکستان کے بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور ساتھ میں ہماری پاکستانی آئین میں اسلامی دستاویزات جو انہوں نے پیش کی ہیں انشاءاللہ یہ مختصر سا خلاصہ 1400 سال کی صورت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. درود پاک پڑھ لیجیے. ویسے یہ پروگرام ہم نے تفصیل ٹی وی پر بھی ریکارڈ کرایا ہے. جو سٹی چینل پر اس واری کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے آج اس کی پہلی قسط ہو چکی ہے. تو اگر آپ کی توجہ ہو اسلامی چینل کی طرف تو وہاں پر آپ توجہ فرما سکتے ہیں. سٹی چینل پر ہوگا تقریباً ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے آج ہمیں مطلع کیا کہ تقریباً 6:25 پر پروگرام چل چکا ہے. تو یہ ہر روز یہ سٹی چینل پر یہ پروگرام چلے گا. خیر نیت اخلاص کی ہے, ریا کی نہیں ہے. اللہ ہمیں ریا سے محفوظ فرمائے, دکھاوے سے محفوظ فرمائے, اور دین متین کی صداقت کو بیان کرنے کی اور ہمہ وقت اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہونے والا مجاہد بنائے. حضرات گرامی, سن ہجری سے ہم نے آج اپنے درس کا انتخاب کیا ہے. دراصل عرب میں یہ ہوا کرتا تھا, یعنی قبل اسلام عرب فارس اور عجم کے لوگوں نے اپنے لیے ایک ایک کیلنڈر منتخب کیا تھا جس سے وہ اپنے سالوں کا انتخاب کرتے تھے, جس سے وہ سالوں کو شروع کرتے تھے. اسلام کے اندر ابتدائی دور میں یہاں تک کہ حضرت عمر کے دور تک میں کوئی اسلامی کیلنڈر نہیں تھا کہ جس سے ہم اپنی تاریخ کا اجرا کریں, اس سے تفصیل کریں, اس کو سمجھیں. ایرانیوں نے اپنے ہر بادشاہ کی تخت نشینی کو اپنے لیے کیلنڈر بنا لیا تھا, اس کی ہر تخت نشینی کے واقعے کو اپنے لیے مرکز بنا لیا تھا. پھر اس کے بعد وہ ہر سلسلے کو کیلنڈر اعتبار سے گردانتے تھے, اسی سے ان کا مہینہ چلتا تھا. رومیوں نے سکندر مقدونی کی جس وقت وہ تخت گویا کہ روم پر آ کر فائز ہوئے اور اس علاقے کو فتح کیا, تو رومیوں نے سکندر مقدونی کو اپنے لیے کیلنڈر کا انتخاب بنایا اور اس کی گویا کہ سلطنت سے اپنی تمام تاریخ کا اجرا اور مہینوں کا اور تمام اپنے رواسم اور اپنے گویا کہ عقیدت کے سلسلوں کا سلسلہ شروع کیا. لیکن اسلامی تاریخ میں یہاں تک کہاں دخل ملتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. اگر ہم تاریخ اسلام سے پیچھے جاتے ہیں, سرکار کے دور سے پیچھے جاتے ہیں, تو تقریباً 3500-4000 سال پہلے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے اپنے لیے تاریخ کا کیلنڈر بنایا تھا کہ جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی علیہ السلام السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا, تو جس وقت آپ آگ میں گئے ہیں وہ تاریخ اولاد اسماعیل کے لیے تاریخ کا انتخاب بنی اور اس سے انہوں نے اپنی تاریخ اور کیلنڈر کا اجرا کیا. یہ دور چلتا رہا. کب تک چلا؟ کہ جب ابرہا اپنے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے عرب آیا. شام کا یہ بادشاہ جب اپنے تمام فرعونی ذہن کے ساتھ اپنے تمام ہاتھی سفید ہاتھیوں کا لشکر لے کر سرکار کے دادا کے وقت میں جب یہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی عمارت کو ڈھانے کے لیے پہنچا تو اسلام میں یہ سب سے عظیم, قبل اسلام اور بعد اسلام میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. خدا کی قدرت کا عظیم شاہکار کہ اللہ رب العزت نے ایک گویا کہ چھوٹی سی چھوٹا سے پرندہ ابابیل, سورۃ فیل میں اس کا ذکر موجود ہے, علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, ہم نے محبوب انہیں نہیں دیکھا, ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا, کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہم نے بھیجے ابابیل کی صورت میں اور ان کے ہاتھوں میں گویا کہ چنے کی دال یا دال سے لگ بھگ تو گویا کہ کنکر کا حصہ ہوتا تھا جس سے انہوں نے پھینکنا شروع کیا, وہ بارود اور بم سے زیادہ تیز تھا کہ جب وہ گرا تو تمام ہاتھی ان کا لشکر کیسا ہو گیا, فاجعہ لہم کعشب ماکول, وہ کھایا ہوا بھوسا بن گیا, ان پورا گویا کہ وہ بھوسے کی صورت اختیار کر گیا, ہر چیز ان کی جل گئی, لشکر ان کا جل گیا, ہاتھی ان کے جل گئے. تو گویا کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. تو اب لوگوں نے عام الفیل ہاتھیوں والا سال ابرہا کے اس واقعے کو اپنے لیے کیلنڈر کی دلیل بنا لی. اب عرب کی تاریخ عام الفیل سے شروع ہو گئی. اس لیے اگر ہم سرکار کی ولادت کو تاریخ میں تلاش کرتے ہیں تو تاریخ کے اندر سرکار کی ولادت کے لفظ کیا ملتے ہیں کہ بلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل,
ثانی عشرہ من ربیع الاول کہ سرکار ہاتھیوں والے سال 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. اس کو نقل کیا ہے امام بخاری علیہ رحمت کے استاد حضرت ابن ابی شیبہ نے اپنی حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. تو گویا کہ سرکار کی ولادت کو بھی ہم گنتے ہیں تو اس میں آتا ہے عام الفیل کب پیدا ہوئے, تو فرمایا ہاتھیوں والے سال پیدا ہوئے. اب جتنے صحابہ جو اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عام الفیل کے 2 سال بعد, عام الفیل کے 2 سال پہلے. تو گویا کہ کس طرح عام الفیل ہاتھیوں والا سال ابرہہ کا جو واقعہ ہے اس کو گویا کہ کیلنڈر کی صورت بنا لیا گیا. اب یہ مستقل چلتا رہا یہاں تک کہ میرے آقا نے ہجرت کی تب بھی چل رہا تھا, میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تب بھی چل رہا تھا, حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا تب بھی چل رہا تھا. لیکن جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کا دور آیا تو جہاں تک فاروق اعظم نے بے شمار مذہبی اور سیاسی خدمات انجام دی ہے تو یہ صحرا بھی آپ کے ہی سر آیا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی وصال شریف سے چند سال پہلے, بعض مورخین کہتے ہیں 2 سال, البدایہ والنہایہ, کیونکہ ہم تاریخ کو بیان کر رہے ہیں, تاریخ ہے قرآن کی آیت نہیں ہے, اس میں اختلاف موجود ہے. تو بعض مورخین نے کہا 2 سال, لیکن البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے 5 سال کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت 23 ہجری کو ہوئی ہے. تو آپ کی شہادت سے 5 سال پہلے آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو آپ کے سامنے چند لوگ چینی گوئیاں کرنے لگے, بحث و مباحثہ ہونے لگا. آپ نے فرمایا بحث و مباحثہ کیسا ہو رہا ہے, ذرا ان کو بلاؤ. بلایا گیا, آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں ترکا سا دکھایا, کہا حضور دیکھیے یہ فلاں شخص ہے, اس کے ذمہ میری اتنی رقم ہے جو واجب الادا ہے, اور میں نے اس سے کہا ہے کہ یہ تمہیں شعبان کے مہینے میں دینا ہے, تو یہی معاہدہ ہمارا چل رہا ہے. فاروق اعظم نے دیکھا اور مسکرایا, فرمایا کون سا شعبان؟ جو گزر گیا وہ, جو ہے وہ, یا جو آئے گا وہ؟ سارے انگوش بدندان ہو گئے, حضور آئے گا وہ مراد ہے. تو فرمایا یہاں پر تو کوئی کرینہ اور اشارہ تو نہیں ہے کہ جس سے یہ پتا چلے آنے والا شعبان مراد ہے. سب کہنے لگے ہاں حضور یہ تو مسئلہ ضرور ہے, اب کیا کیا جائے؟ حضرت فاروق اعظم نے اس کی باریکی اور مکمل احساس کرتے ہوئے, آپ ایک عظیم سیاسی لیڈر ہیں, آپ نے اس بات کو بھانپ لیا اور فوراً آپ کے سامنے جو 8 سے لے کر 10 صحابہ کا مجلس مشاورت کا ایک پینل تھا جو قومی اسمبلی کی صورت میں تھا, آپ نے اس کو جمعے کے دن نماز کے بعد مسجد نبوی کے اندر طلب کر لیا, جس میں حضرت عبدالرحمن بن عوف, حضرت عثمان غنی, حضرت عبداللہ بن مسعود, ابو عبیدہ بن جراح, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ, اسی طرح بے شمار جو آپ کے جلیل القدر ماہرین حضرت موسیٰ اشعری, جو جلیل القدر سرکار کے صحابہ تھے, ان کا ایک مجلس مشاورت تھا, اس کو طلب کیا. اور آپ کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ حکومت کے اوپر زیر بحث آتا تو آپ ڈکٹیٹرشپ یا بادشاہی نظام کو قائم نہیں کرتے, بلکہ قرآن کا دیا ہوا منشور جمہوریت والا ہے وہی سرکار نے کیا, وہی حضرت صدیق اکبر نے کیا, وہی حضرت فاروق اعظم کر رہے ہیں. یعنی ایک ہی رائے نہیں, بدر جیسا واقعہ ہوا, سرکار نے اپنی رائے پر فتویٰ نہیں دیا بلکہ سارے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا کہ بتاؤ کیا کریں, لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے. تو جب حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عقل کل کے مالک ہیں, جو گویا کہ فہم کل کے مالک ہیں, ان کو بھی رب کریم قرآن میں کہتا ہے کہ محبوب اپنے معاملات کے لیے اپنے نائبین کے ساتھ مشورہ کر لیا کرو. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام جمہوریت کا سب سے بڑا داعی ہے. اسلام جمہوریت کے خلاف نہیں, اسلام جمہوریت کا سب سے بڑا داعی ہے. اور آگے انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ عیسائیت اور یہودیت کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں. اگر جمہوری ذہن سیاسی اعتبار سے کوئی مذہب کہتا ہے تو وہ ہے جو میرے محمد رسول اللہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام کو گویا کہ طلب کیا, بلا لیا گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسئلہ ہے, کیونکہ فاروق اعظم کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو جمعے کی نماز کے بعد مجلس مشاورت طلب کی جاتی اور اس میں سیاسی معاملات حکومت کے حل کیے جاتے. اور فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں بڑھاپے کے وقت قریب ہوں, میری اگر کوئی ناقص رائے ہے تو حضرت سعد بن وقاص جیسے ہیں, عبداللہ بن مسعود جیسے ذہین مفتی موجود ہیں, ابن عباس جیسے قرآن کے ماہر موجود ہیں, تو تم ضرور رائے دو, جس پر اتفاق ہو جائے گا عمر کا فتویٰ وہی ہوگا. اب اس دن تو یہ رائے پیش کی گئی کہ ہماری معیشت کے لیے بہت بڑا خطرہ پیش آ رہا ہے. صحابہ نے کہا حضور کیا؟ فرمایا تو اسلامی کیلنڈر کا اجرا ہونا چاہیے جس سے ہم اسلام کی تاریخ کو جانیں, تو کہا حضور وہ کیسے؟ تو آپ نے وہ شعبان والی بات بیچ میں رکھی کہ یہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، اب اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ بیع، یہ شراء، یہ خرید و فروخت جو ہو رہا ہے یہ کون سے شعبان میں ہو رہا ہے. سارے صحابہ نے کہا حضور بات تو بالکل درست ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا تم مشورہ دو نا کہ اسلام کے کیلنڈر کے لیے، اسلام کے مرکز تاریخ کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور ایرانی کیلنڈر کو ازما لیا جائے. فرمایا آپ نے نہیں، مجوسیوں کے کیلنڈر کے اسلام میں کیا دخل، اور ان کی گویا اس وقت کی اور اس کی سمجھ کی کیوں تعظیم کی جائے؟ کسی نے رومیوں کا گویا کہ منظر پیش کیا کہ سکندر مقدونی کی بات کو رکھ لیا جائے، کسی نے حضرت اسماعیل والی بات کی، کسی نے کیا بات کی. ایک نے کہا ایسا کرتے سرکار کی ولادت کے دن کو رکھ لیتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہمارے انتخاب ہوگا. اکثر صحابہ نے کہا کہ نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آگے بات ہوئی پھر کیا کیا جائے؟ کہ جس دن سرکار پر وحی آئی ہے وہ دن انتخاب کر لیا جائے. فرمایا کہ نہیں کچھ اور جستجو کریں، اس سے بھی نکھرا ہوا کوئی وقت نکالے، اس سے بھی خوب کوئی وقت آئے. ایک صحابی نے کہا کہ حضور اگر ہجرت کا وقت لیا جائے. ابن کثیر کہتے ہیں یہ رائے فاروق اعظم ہی کے دماغ میں آئی تھی اور خدا نے آپ ہی کے ذہن میں القا کیا. آپ نے فرمایا دیکھو سرکار کی ولادت اور گویا کہ نزول وحی یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اسلام کی سربلندی اور میرے آقا کی تمام عظمتوں کا اظہار کب ہوا؟ جب آپ نے ہجرت فرمائی. تو فرمایا اسلام کی سب سے بڑی عظمت والی شے واقعہ ہجرت ہے، لہذا حکم قائم کیا جائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا گیا کہ دستاویزات لائے جائیں، تحریر لکھی جائے، تمام صحابہ کا نام درج کرو، آج کے بعد اسلام کی تاریخ چلے گی تو سن ہجری سے اس کا انتخاب ہوگا کہ جس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے. تو یہ ہم آگئے ہجرت کے اندر داخل ہو گئے. اب یہاں تو ہجری کے واقعات چلیں گے، ہجرت کا انتخاب کیسے ہوا یہ فقیر نے آپ کی خدمت میں تفصیل پیش کر دی. یہ تو ہجرت کے انتخاب تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہجرت کے اعتبار سے 11 سال ہے. اب چلتے ہیں کہ پہلی ہجری میں کیا ہوا اور اس کا مختصر تھا خلاصہ وقت کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں. پہلی ہجری میں کیا ہوا پہلے اس کا اجمالی خاکہ سنیں، پھر اس میں سے ایک دو بات کی تفصیل مختصر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پہلی ہجری میں سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. حجرات امہات المومنین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے قائم کیے گئے. تیسرا کام اذان کی ابتدا، نماز تو آ گئی ہے اب اذان کیسی ہوگی؟ کس نے کہا آگ جلا کر بلایا جائے، کسی کا نقارے بجائے جائیں؟ حضرت عمر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسی رائے ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں عمر ٹھیک کہتا ہے، یہ رائے کیسی ہے؟ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک صحابی رسول نے جب دیکھا اور انہیں پوری اذان گویا کہ القا کر دی گئی، وہ دوڑتے ہوئے آئے سرکار سے عرض کی کہ حضور میں نے خواب دیکھا اور یہ کلمات مجھے سکھائے گئے. سرکار نے فرمایا بس یہ خدا نے سکھا دیے، جاؤ اور بلال کو سکھا دو تاکہ بلال فجر کی اذان دے دی. حضرت بلال فجر کی اذان کے لیے کھڑے ہوئے، فاروق اعظم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے کانوں میں جب اذان کی آواز گونجی آپ اپنے بستر سے اٹھے، چادر گویا کہ زمین پر گویا کہ اڑ رہی تھی، آپ اس کو گھسیٹتے ہوئے پہنچے اور سرکار کے دربار میں گھبرائے ہوئے پہنچے. سرکار نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ حضور یہ بلال جو کہہ رہا ہے یہی بات میں نے بھی خواب میں دیکھی ہے، میرے دل نے چاہا کہ میں اسی وقت آپ کے پاس آ کر یہ بات سناؤں لیکن مجھے آپ کے آرام میں گویا کہ خلل واقع ہو جاتا، یہ بات آ گئی. یہ بات تھی کہ 3-4 اور صحابی کے دور سے ہوا ہے اور انہوں نے کہا حضور ہم سب نے یہی کلمات اذان میں سنے ہیں کہ اس طرح رب کریم سکھا رہا ہے. تو پہلی ہجری کے اندر اذان کی مقدس کلمات صحابہ کے پاکیزہ دلوں کے اندر رب کریم نے القا فرمائے ہیں، اسی کو فراست کہتے ہیں، اسی کو القا کہا جاتا ہے. تیسرا واقعہ مسجد نبوی شریف، تعمیرات حجرات، امہات المومنین، اور تیسری بات اذان کی ابتدا، چوتھی چیز اسلامی بھائی چارہ. مہاجرین لوٹے پوٹے آئے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہے، کوٹھیوں کے مالک ہیں، زراعت کے مالک ہیں، سب مصطفیٰ کے نام پر ڈھیر کر دیا ہے، سب ختم کر دیا، مڑ کر دیکھا بھی نہیں. میرے آقا نے انصار سے بھائی بنایا، انصار نے بھی پھر ایک تاریخ رقم کی ہے کہ حضور اگر ہمارے 4 کنویں ہیں تو 2 ہمارے کس کے، اور گویا کہ 2 ہمارے، اگر ہمارے 2 گھر ہیں، ایک ہمارے مہاجر بھائی کا، ایک ہمارا، اگر ہماری 4 بیویاں ہیں تو ہم اپنی 2 بیویوں کو طلاق دیتے ہیں تاکہ ہمارا مہاجر بھائی سے شادی کر لیں. تو یہ میرے آقا نے اسلامی بھائی چارہ گویا کہ کرایا، یہ پہلی ہجری کے اہم واقعات میں سے ہے. حضرت سلمان فارسی نے ایمان لایا، یہ ہجرت کے اہم واقعات میں سے ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی، یہ ہجرت کے اہم واقعات میں سے ہے. اور ام المومنین مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح میرے آقا سے ہوا، یہ پہلی ہجری کے اہم واقعات ہیں. اس پہلی ہجری کے اہم واقعات مسجد نبوی شریف کی طرف چلتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے پہلے قبا آئے ہیں. تو یہ مکہ سے قبا تک کا راستہ 12 دن کا تھا، کتنے دن کا؟ 12 دن کا. قبا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 22 دن قیام کیا, اور وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رہے, اپنے ان صحابہ کا انتظار کرتے رہے جو ابھی تک آئے نہیں, خصوصاً مولا علی کا آپ نے انتظار کیا, کیونکہ مولا علی کو آپ نے مال غنیمت کے لیے وہیں پر گویا کہ امانتوں کے لیے وہیں پر چھوڑ دیا تھا, لیکن جب مولا علی لوٹ کر آئے ہیں تو ان کے پاؤں سے گویا کہ خون بس رہا تھا, اور تپتی بھی رہ کے آپ پیدل چل کر آئے ہیں, چھالے پڑ گئے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر آرام فرما رہے ہیں. حضرت مولا علی جب آئے, سرکار اٹھ گئے, ان کے قریب پہنچے, ان کے پاؤں کو دیکھا تو پاؤں بالکل زخم سے اس طرح تھا جس طرح کھل رہا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار نے فوراً مولا علی کو زمین پر بٹھایا, اپنے ہاتھوں سے ان کے پاؤں کو صاف کیا, اپنے ہاتھوں سے ان کے پاؤں کی دھول کو صاف کیا, اپنا لعاب دہن نکالا, ان کے پاؤں پر لگایا, زخم بھی ٹھیک اور درد بھی ختم ہو گیا. تو گویا کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 22 دن قبا میں قیام فرمایا. 22 دن قبا میں قیام فرمانے کے بعد جمعے کے دن میرے آقا یثرب کی بنجر زمین کو اپنے منور قدم سے قدم رنجا فرما کر رشک کے ملائکہ بنا رہے ہیں, اور اسے مدینہ منورہ کا خطاب مرحمت فرما رہے ہیں. جمعے کے دن میرے آقا مدینہ منورہ تشریف لائے, جمعے کا خطبہ دیا, خطبہ دینے کے بعد میرے آقا اپنی اوٹنی پر تشریف فرما ہے, اور میرے آقا کی اوٹنی کا نام قصبہ ہے, اور آپ روانہ ہوں گے. بڑے بڑے جرم قدر صحابی انصاری صحابی میرے آقا کی اوٹنی کے سامنے آ گئے اور ہاتھ کھڑا کر دیے کہ حضور رک جائیے, ہم آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں, کافی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے, آپ کی جان کے پیچھے لگا ہوا ہے, کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے. یا رسول اللہ ہمارے قبیلے میں رکیے, ہمارے پاس مال بھی ہے, طاقت بھی ہے, جہاں جلال بھی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی کی رسی مہار کو اس کی گردن کو پھینک دیا, اونٹنی کی گردن کو پھینک دیا اور فرمایا خلو سبھی رہا فإنها مامورۃ, چھوڑ دو میری اونٹنی کا راستہ, خدا نے اسے بتا دیا یہ کہاں بیٹھے گی. لوگ کہتے ہیں جناب نبی کا مقام, میرے آقا جس سواری پر سوار ہوتے ہیں خدا اس سے بھی باتیں کرتا ہے, رب کریم کی رحمتیں وہاں پر بھی نازل ہوتی ہے. میرے آقا نے کہا فرمایا خلو سبھی رہا فإنها مامورۃ, اسے میرے رب نے بتا دیا ہے کہ اس نے کہاں رکنا ہے, اسے جانے دو. اب گویا کہ اونٹنی چلی اور جا کر اس جگہ پر بیٹھی جہاں پر آج الحمدللہ مسجد نبوی شریف آباد ہے. بیٹھی پھر اٹھی, تھوڑی دور گئی پھر لوٹ کر آئی, پھر وہیں پر بیٹھ گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جگہ بڑی پسند آئی, فرمایا جگہ کس کی ہے, تو دو یتیم بچوں کی تھی. میرے آقا نے طلب فرمایا کہ بلاؤ ان کو اور ان سے کہو یہ کھجور سکانے والا جو تمہارا یہ زمین کا ٹکڑا ہے یہ ہمیں بڑا پسند آیا ہے, ہم یہاں پر مسجد بنانا چاہتے ہیں. وہ دونوں یتیم بچے آئے, انہوں نے کہا حضور زمین آپ لے لیجیے, اس کا خرچہ اور اجر خدا سے لے لیں گے, زمین آپ لے لیجیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجر خدا تمہیں دے گا لیکن ہم رقم بھی تمہیں دیں گے, اور یقین وہ بھی تمہارے لیے اجر کا باعث ہے, مانگو کیا چاہتے ہو. جا کر 10 مثقال کی رقم طے ہوئی. اب ہر صحابی کے دل میں تھکے کون پیش کرے, سرکار نے فرمایا ابوبکر تم پیش کرو. تو یہ حصہ سیدنا صدیق اکبر کی قسمت میں آیا, آپ نے 10 مثقال دے کر مسجد نبوی شریف کی زمین کو لے لیا. قیامت تک انشاءاللہ مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھی جائے گی اور اس کا ثواب خلیفہ بلا فضل کی روح پاک کو پہنچا رہے گا. تو یہ آپ کے درجات اور آپ کی فضیلت کے عنوان کا ایک عظیم گویا کہ باب ہے. اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہجری کے اندر جو تشریف لائے اس کے واقعات میں سے دیا تھا, یہودیوں نے مشہور کر دیا مسلمانوں کے گھر میں بچہ نہیں ہوگا, یہ آپ گئے لیکن ان پر ہم نے جادو کر دیا, ان کی عورتوں پر ہم نے جادو کر دیا, ان کے گھر میں بچہ نہیں ہوگا, نہ انصار کے گھر میں ہوگا نہ مہاجر کے گھر میں ہوگا. تو پہلی ہجری میں یہودیوں کا منہ کالا ہوا اور مہاجر صحابہ میں جس نر فرزند نے جنم لیا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہے, اور انصار میں جو پیدا ہوئے وہ ہے کہ جب یہ امیر معاویہ کا انتقال ہوا تھا تو مدینے کے گورنر کے بعد یزید نے پیغام بھیجا تھا, آپ کو اس مدینے کے حاکم کا نام یاد ہوگا نعمان بن بشیر, حضرت نعمان بن بشیر. یہ انصار کے وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے ہجرت کے بعد انصاریوں میں جو سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا وہ حضرت نعمان بن بشیر ہے, اور مہاجرین میں جو سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہے, حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں, حضرت عاصمہ بن ابی بکر کے نخت دیگر ہیں. تو یہ اور اسی کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلی ہجری میں ہوا, اور ٹھیک 7 ماہ کے بعد آپ کی گویا کہ رخصتی ہوئی, اور یہ دونوں واقع نکاح اور رخصتی یہ پہلی ہجری کے اندر ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں دوسری ہجری کی طرف. دوسری ہجری کے اندر ہونے والے اہم واقعات, تحویل قبلہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی, بخاری شریف میں موجود ہے 16 یا 17 ماہ میرے آقا نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. یہودیوں نے تانا دیا کہ ہمارے مذہب کو غلط کہتے ہیں، قبلہ ہمارے مرکز کو بناتے ہیں، عبادت کا مرکز ہمارا قبلہ بنتا ہے، ظہر کی نماز ہے، دو رکعت ہو چکی ہے، آج وہ منور آنکھیں اس مقدس سرزمین پر مسجد قبلتین کی زیارت کرتی ہے، اللہ اکبر، وہی مسجد قبلتین جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا اور آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا تھا، دو رکعت ظہر کی میرے آقا پڑھا چکے تھے، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کا نزول اس وقت شروع ہو گیا، رب کریم نے ارشاد فرمایا قد نرا تقلبا وجهك في السماء، محبوب تیرے چہرے کو تیرا رب بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہے، فلنولینک قبلۃ ترضاها، ابھی رک جا محبوب، پھیر دیتے ہیں تجھے اسی قبلے کی طرف، کس قبلے کی طرف، ترضاها جسے تو چاہتا ہے، وہ کہے قتیل محمد اور علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے کہا محمد کے نام کے چاہنے سے یہ ہوتا ہے کہ عبادتوں کے مرکز بدل جاتے ہیں، محمد نے نہیں چاہا تو بیت المقدس انبیاء کا قبلہ رہا، آپ نے نہیں چاہا تو پھیر دیا گیا، اور اب کہتا فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم ضرور پھیریں گے محبوب، کب کہاں پھیریں گے، فرمایا جہاں تو چاہتا ہے، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے عبادت ہماری ہو، چاہت تیری ہو، سجدہ مجھے ہو، مرکز تیری چاہت سے بنے، تاکہ پتا چل جائے کہ رسول کا کام صرف کتاب دے کر رخصت ہونا نہیں، مومنین کی ہر ہر جان کی سانس کے اندر ان کا دخل موجود ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس لیے ہم نے کہا رب کریم فرماتا ہے کہ نبی جو ہے وہ مومنوں کی جان جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تو تحریر قبلہ دوسری ہجری کا اہم واقعہ، روزے کی فرضیت الحمدللہ جو رمضان شریف موجود ہے اس سے ہمارے جذبات روشن ہوں گے، دو ہجری سن 2 ہجری کو روزے کی فرضیت کا نزول ہوا، عید الفطر کی نماز کی ابتدا 2 ہجری میں ہوئی، نماز مسافر کے لیے قصر نماز، پہلے وہ 4 پڑھتا تھا، ظہر کی 4 رکعت ہے، مغرب کے علاوہ، فجر کے علاوہ، ظہر، عصر، عشاء، جو 4 رکعتیں ہیں، سفر میں بھی 4 ہوتی، اب 2 ہجری کے اندر حکم نازل ہو گیا کہ اب قصر پڑھیں گے، اب اگر کسی نے 4 پڑھ دی تو گناہگار ہو جائے گا، اس لیے کہ رب اسے تخفیف دے رہا ہے، تو وہ اس تخفیف پر کیوں عمل نہیں کر رہا، اس کی نماز گویا کہ قبول نہیں، اسے گناہگار قرار دیا گیا، اور اس کے اجر کیا ہے کہ وہ قصر کرے گا، اور حدیث پاک میرے آقا نے ایسا نوازا، سرکار فرماتے ہیں مسافری کی نماز تو خدا کبھی برباد نہیں کرتا، جو قصر کی نماز ہو وہ بغیر پوچھ گوچھ کے اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہو جاتی ہے، تو مسلمانوں نمازوں کا خیال مقیم پر تو کرے حالت قیام میں تو کرے، لیکن سفر میں اس کا اہتمام ضروری ہے، کیونکہ دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لوازمات ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ قیامی نماز کے متعلق تو بات پوچھ ہوگی کہ کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا، اخلاص تھا نہیں تھا، لیکن قصر نماز کو اللہ رب العزت بغیر پوچھے بخش دے گا اور اسے نمازوں میں شمار کر لے گا، اسی طرح قصاص کا حکم، قتل کا بدلہ قتل، دیت کا حکم، یہ 2 ہجری میں نازل ہوا، اور 2 ہجری کے سن 2 ہجری کے اہم واقعات میں سے ایک عظیم واقعہ یہ کہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہوا، اور بعض نے یہ کہا کہ 1 ہجری میں نکاح ہوا ہے اور 2 ہجری، کیونکہ البدایہ والنہایہ نے ابن کثیر نے کہا کہ جناب بعض نے یہ اختلاف کیا ہے کہ 1 ہجری میں، پہلی ہجری میں حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تھا اور سن 2 ہجری میں مولا علی کے ساتھ گویا کہ آپ کی رخصتی ہوئی تھی، شیعہ حضرات کی مسلم کتاب امامیہ کے اندر بھی ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے مولا علی کے ہاتھ میں مال پیش کیا، فرمایا یہ مال لو اور گویا کہ اپنے نکاح کی تیاری کرو، جس میں حضرت ابو بکر کا مشورہ بھی شامل تھا، حضرت عمر کا مشورہ بھی شامل تھا، اور اس بات کی بیان دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد جس کی تربیت کرتے ہیں وہ آپس میں رحیم ہوتے ہیں، دشمن کے لیے سخت تلوار ہوئے، سن 2 ہجری کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور سن 2 ہجری کا اہم واقعہ جنگ بدر ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313، مورخین نے کہا 315 بھی ہے، 315 اشخاص کو لے کر بدر کے مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کیا، اور مکے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان اور ہمارے قافلے کو ختم کرنے کے لیے بدر کے مقام پر پہنچ چکے ہیں، وہاں سے مکہ کے سارے قافلے نکل گئے، بدر کے مقام پر پہنچ گئے، اور بدر کے مقام پر ایک بڑی زبردست قسم کی جنگ ہوئی جس میں 313 یا 315 مومنین تھے اور جس میں 1000 قریب کافر تھے، اور اللہ رب العزت نے مومنین کو فتح مرمت سمجھ. صحابہ اکرام کا دل مضمحل تھا کہ کل قیامت کل کیا ہوگا, ہمارے پاس اسلحہ موجود ہے نہیں. بخاری شریف کی حدیث موجود ہے, سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ان کے حجرے سے اٹھایا اور کہا چلو بدر کے میدان کا معائنہ کرتے ہیں, بدر کے میدان کا معائنہ کرتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں لیکن آپ بھی میرے آقا کی عظمت پر سبحان اللہ ضرور کہیے, کیونکہ جو میرے آقا کے علم سے خوش ہوا وہ بھی مومن ہے, جو میرے آقا کے علم سے چڑ گیا میں نہیں قرآن اسے منافق کہتا ہے. سورہ توبہ کا مطالعہ آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں, سورہ منافقین کو دیکھ سکتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ رات کے وقت اٹھے, صبح جنگ ہونی ہے, بخاری مسلم میں روایت موجود, مسلم امام احمد میں روایت موجود, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عصا سے پیٹ لگا کر چل رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری نظر سرکار کی عصے پر ہے, ایک جگہ پر سرکار پہنچے اور ایک لمبی لکیر سرکار نے کھینچی. میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسی بات ہے, سرکار نے فرما ہاذا موضع ابا جہل, کہ دیکھ عمر یہاں ابو جہل گر کر مرے گا. پھر سرکار آگے گئے, پھر ایک اور لائن کھینچی, سرکار نے فرما ہاذا موضع وہاذا موضع ابا جہل وہاذا موضع عدوہ, یہ وہ موضع ہے, یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ مسرا ہے جہاں پر عدوہ گر کر مرے گا. فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار ایک ایک لائن کھینچتے چلے جاتے. جب جنگ ختم ہو گئی, جب میں نے جنگ کے بعد ایک ایک چیز کا معائنہ کیا, بخاری شریف میں موجود ہے فاروق اعظم جن کے نام پر آج بہت سے لوگ اپنا پیٹ بھی پالتے ہیں لیکن عقیدہ ماننا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ پر پہنچا اور میں نے دیکھا کہ نبی پاک نے جس جگہ نشان کھینچا تھا وہ کافر وہی گر کر مرا ہے, بال برابر بھی فرق نہیں آ رہا. تو یہ وہ شان ہے میرے آقا کی جو میرے رب نے میرے آقا کو مافل غد کا یہ مطاف فرمایا ہے کہ کل کیا ہوگا, محدود کی نظروں سے اوجھل نہیں رکھا. اللہ نے پہلے ہی آپ کے قلب منیر پر اس کو گویا کہ نازل فرما دیا ہے. تیسری ہجری کی طرف چلتے ہیں, بات کرنے کی تو ہجری کے واقعات میں بہت ہے, وقت کا بھی اختصار ہے اور اپنے موضوع کو لے کر چلنا ہے. تیسری ہجری کے اہم واقعات میں جنگ احد, اہم واقعہ بدر میں بڑے بڑے کافر مارے گئے, کافروں نے قسم اٹھائی کہ جب تک اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے, جب تک کہ مسلمانوں کے ایک ایک کے سروں کو ان کے تن سے جدا نہیں کریں گے. کافر امڑتا ہوا 3,000 کے قریب کا لشکر لے کر احد کے مقام پر پہنچا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشاورت کی کہ ایسا کرتے ہیں گوریلا جنگ لڑتے ہیں, کافروں کو اندر بلاتے ہیں, مدینے کے اندر بلاتے ہیں. کافروں کو کیا پتا جو آج بغداد میں امریکہ پاگل ہوا ہوا ہے. تو یہ وہی پالیسی ہے کہ جو محمد رسول اللہ نے مرحمت فرمائی تھی کہ جب تمہارا دشمن تم پر جری ہو کر آ جائے اور بغیر تیاری کے تم پر آ جائے تو اپنے محلوں میں بلا کر ایسی کٹائی کرو کہ ان کو یاد رہے. اور الحمدللہ آج امریکہ ایسا پھنسا ہے عراق کے اندر کہ اسے تو گلی کوچا نہیں پتا لیکن عراق کے بچے بچے کو اپنا ماحول پتا ہے. تو سرکار نے فرمایا ہم مدینے میں بلا کر اس کو مارتے ہیں, مدینے میں بلا کر مارتے ہیں کیونکہ ہمیں گلی کوچا پتا ہے اسے تو نہیں پتا. منافق عبداللہ بن ابی کہنے لگا ہاں حضور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. فاروق اعظم نے کہا حضور یہ بات تو ہے لیکن میری غیرت یہ کہتی ہے کہ میدان میں بلا کر مارے گا, ان کے 3,000 لشکر کو نہ دیکھا جائے, پسماندگی کو نہ دیکھا جائے, وقت گواہی دے گا, تاریخ لکھے گی کہ 3,000 کا لشکر پاؤں سر پر رکھ کر بھاگا ہے اور ایک تاریخ رقم ہوگی محمد رسول اللہ کے غیور گویا کے مجاہدین کے لیے. عبداللہ بن ابی کہے گا نہیں نہیں حضور یہاں بلا کر کرے. سرکار نے فرمایا مجھے عمر کی رائے پسند ہے, مجھے عمر کی رائے پسند ہے. احد پر جنگ ہوگی, احد پر جب میرے آقا 1,000 کا لشکر لے کر پہنچے ہیں عبداللہ بن ابی منافق ڈر گیا, 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر بھاگ گیا. 700 کے لشکر نے احد کی زمین پر کھڑے ہو کر گویا کہ مارکا پیش کیا جس میں مسلمانوں کے دل کی دھڑک امیر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اللہ حضرت مسید بن عمیر جیسے عظیم سرکار کی غیور ساتھیوں نے جامع شہادت نوش فرمایا. اور گویا کہ احد کی جنگ گویا کہ فتح تو تھی لیکن بعد میں بظاہر تاریخ کے اعتبار سے شخص میں تبدیل ہوئی. سرکار نے 50 آدمیوں کو ایک گھاٹی پر کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا کچھ بھی ہو جائے تم یہاں پر نہیں آنا, چاہے کافر ہمیں قتل کر رہے ہو تب بھی نہیں آنا, چاہے ہم جیت کر کافروں کو بھگا رہے ہو تب بھی نہیں آنا. کب آنا؟ جب میں کسی کو بھیجوں, اور میں جسے بھیجوں گا اس کے ہاتھ پر سفید پٹی بندی بھی ہوگی. اور وہ 50 آدمی جو اوپر کھڑے تھے ان کے سروں پر لال رومال تھا, ان کو کہا تم نے وہاں کھڑے ہونا ہے. حضرت خالد بن ولید نے ایمان نہیں لایا تھا. خالد بن ولید جب ایک پہلی جنگ میں کافروں کو پسرا کر دیا گیا, کافر بھاگ گئے, میدان چھوڑ کر بھاگے. ان کی عورت نے انہیں لعنت کیا کہ لعنت ہے تم پر, میں جا کر اپنی چوڑیاں اتار کے لڑتی ہوں, تم مسلمانوں سے بھاگ گئے. ارے بھاگتے کیوں ہو, لڑ نہیں سکتے, مر تو سکتے ہو. کافروں کے جذبات اس عورت کے ترانے سے اور اس کے ریچ سے دوبارہ گویا کے جمع ہوئے اور وہ لوٹ کر آئے. خالد بن ولید طاقت میں تھے کہ کہاں سے مسلمانوں کو پچھاڑا جائے. اور یہاں پر جب کافر بھاگے ہیں تو مسلمانوں نے دیکھا کہ جناب اب تو مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے. مصعب بن عمیر بھی موجود تھے, سب نے کہا چلو نیچے چلتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جانا, سرکار نے منع کیا تھا. کہا نہیں, جنگ تو خدا ہو گئے تو کافر بھاگتے بہت دور ہو گئے. سرکار نے جو کہا تھا اسی کیا, کو 40 آدمی نہیں کیا, گئے 10 اوپر رہ گئے. خالد بن ولید کی نظر اس گھاٹی پر پڑی. آپ نے اپنا گویا کے لشکر کو وہاں پر موڑا اور ایک ایک صحابی کو اتنی بری طرح شہید کیا گیا, اللہ اکبر, کہ جس کے سب کے چہرے کو مسئلہ کیا گیا. کسی کا چہرہ پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ کون صحابی ہے. جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جسے کاٹا نہ گیا ہو, بلکہ بالکل گویا پینے کے مانند ان کے جسموں کو کر دیا گیا تھا. خالد بن ولید بلائے بے ترما بن کر مسلمانوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور وہ فتح جو تھی بظاہر شک میں تبدیل ہو گئی, جس میں سرکار کی صلاۃ والسلام زمین پر آئے اور آپ کے دندان مبارک کی آگے کی نوک گویا کہ ہلکی سی شہید ہوئی. دندان شہید نہیں ہوئے, جو ایک روایت شیعوں نے منرد بنائی ہوئی ہے کہ سرکار کے دانت ٹوٹ گئے تھے. حضرت اویس کرنی نے اپنے سارے دانت توڑ دیے. اہل سنت کے نزدیک اویس کرنی کے اپنے سارے دانت توڑنا یہ روایت معتبر نہیں, یہ یاد رکھیے. اور سرکار کا دانت ٹوٹ جانا الحمدللہ یہ بھی روایت معتبر نہیں, بلکہ دانت کی نیچے کا سب سے کنارہ وہ ہلکا سے گویا کہ ٹوٹ گیا تھا, جس کے بعد مولا علی کہتے ہیں کہ سرکار جب مسکراتے تو وہیں سے نور کی شعائیں نکلا کرتی. خیر یہ جنگ کا معاملہ سن 2 ہجری میں گویا کہ ہوا. اور اس کے بعد تیسری ہجری میں ہم چل رہے تھے جنگ احد. اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ولادت سن 3 ہجری میں ہوئی. سیدہ حفصہ حضرت عمر کی صاحبزادی, سیدہ حفصہ کا نکاح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 ہجری میں ہوا. حضرت فاروق اعظم نے اپنے رخت جگر کا رشتہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا, سرکار نے قبول فرمایا اور حضرت عمر کی قسمت کو رشک ملائکہ بنا دیا. اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ ازواج مطہرات میں آپ کا شمار ہوا. سن 3 ہجری کے ان واقعات میں سے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدہ ام کلثوم سے ہوا. پہلے سیدہ رقیہ سے ہو چکا تھا اور سیدہ رقیہ جنگ بدر کے وقت انتقال کر چکی تھی. حضرت عثمان غنی نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی, آپ مدینے میں ہی تھی, اس لیے کہ سیدہ رقیہ بیمار تھی. جب سرکار لوٹ کر آئے تو سرکار نے بدر کا حصہ ان کو بھی دیا. کسی نے کہا حضور کیوں, فرمایا یہ میری بیٹی کی خدمت میں تھے. جو حضرات وہ علماء جو غیر سید کا سید سے نکاح کو جائز نہیں سمجھتے ہیں وہ اس واقعے کو بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. خیر میں صرف یہاں پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ سرکار نے اپنی بیٹی کی خدمت پر آپ کو جہاد کے ثواب میں شامل کیا اور گویا کہ مال غنیمت مرحمت فرمائی اور سن 3 ہجری میں اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم سے آپ کا نکاح فرمایا. اور فرمایا لو کان عندی 40 بنتن لزوجت بعد الاخرى, کہ اگر میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی میں عثمان کو ایک کے بعد دیگر 40 کی 40 بیٹیاں لے لیتا. حضرت عثمان غنی حضرت آدم سے لے کر میرے آقا کے دور تک تمام انبیاء کی امت میں سب سے ممتاز ہے ایک صفت میں. وہ صفت کیا ہے کہ کسی کی امت کو یہ شرف نہیں ملا کہ اس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں. حضرت عثمان غنی اس دنیا کے واحد شخص ہیں جن کے نکاح کے اندر نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء کی دو نقطے جگر آئی ہیں. صرف نبی ہی نہیں, امام الانبیاء, رسول ہی نہیں, امام الرسل, اور جن کے صدقے سے رسالت ملی ہے اس سے آپ کا لقب ذوالنورین ہو گیا ہے کہ میرے آقا نور ہے. اپنی دو لخت جگر آپ کو دیا, آپ بھی نور ہو گئے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب گھر والا نور کا. 3 ہجری تک کے واقعات آپ نے سما فرمایا. 4 ہجری امام حسین کی ولادت ہے. 3 ہجری امام حسن کی, 4 ہجری امام حسین کی ولادت ہے. اور 4 ہجری کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ آیت خمر شراب کی حرمت جو ہے وہ 4 ہجری میں نازل ہوئی. 5 ہجری کی طرف چلتے ہیں, سیدہ زینب بنت جہش سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا. 5 ہجری کا دوسرا اہم واقعہ, اسی سال عورتوں پر پردہ فرض کیا گیا اور انہیں بے پردہ گھومنے سے منع کیا گیا. تیسری اہم بات 5 ہجری کے اندر حد قذف, کیونکہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر وہ جہالت موجود ہے, کسی بھی پاک دامان عورت پر الزام لگا دیا جاتا ہے, اسے بدکارہ کہہ دیا جاتا ہے. ان فاسق اور بدبختوں کو اس سے احکام نظر حاصل کرنی چاہیے اور ان بدتمیزوں کو سورہ نور کی تلاوت کرنی چاہیے کہ جس میں پاکیزہ بیٹیوں کو، پاکیزہ خواتین پر جو غلیظ الزامات لگاتے ہیں ان کے لیے حد قذف سے متعلق آیت نازل ہوئی ہے، اور ان کو اسی کوڑے لگانے کی گویا کہ بات کی گئی ہے کہ اگر وہ زنا کا الزام لگائے اس سے 80 کوڑے لگاؤ، اگر 4 گواہ کے ساتھ وہ گواہی نہ دے سکے، اور گواہی کا کیا اعتبار ہے وہ تقریباً آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ کس حیثیت کے ساتھ گواہی دینے کے متعلق گویا کہ بیان کیا گیا ہے، تو حد قذف یعنی جو زنا کی تہمت کسی پاکیزہ عورت پر لگاتا ہے اس کی سزا بھی سن 5 ہجری میں گویا کہ نازل کی گئی۔ اسی طرح تیمم کر کے نماز پڑھنا، پانی نہ ملے، پانی جہاں دستیاب نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھنا، اس آیت کا نزول بھی 5 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ صلاۃ خوف یہ بھی گویا کہ مستحب ہوئی ہے 5 ہجری کے اندر۔ اسی طرح جنگ خندق جو لڑی گئی ہے وہ بھی 5 ہجری کے اندر لڑی گئی۔ 6 ہجری کی طرف چلتے ہیں، 6 ہجری کے اہم واقعات میں اہم واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ آپ میری آواز سے بور تو نہیں ہو رہے؟ مجھے تیز بولنے کا شوق نہیں ہے کیونکہ میں نے ابھی جا کر 2 پروگرام اور ریکارڈ کروانے ہیں، لیکن اس لیے کہ آپ کے وقت کا بھی خیال ہے اور وقت تیز ہو رہا ہے، یہ تمام باتیں کرنی ہیں، تو مجھے اجازت ہے کہ میں جلدی بول سکوں؟ آپ سمجھ تو رہے ہیں میری باتیں، اور میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کو مکمل رائے حاصل ہے کہ آپ اپنے مفید مشوروں سے ہمیں متعلق کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے سے متعلق اگر کوئی خطا ہے تو آپ ہمیں دوستوں کی طرح مشورہ دے کر اس کو متعلق کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مقصد صرف افہام و تفہیم کے لیے ہے۔ اپنے اسراف کی تاریخ کو خوب بیان کرنا ہے، یہاں کوئی کرسی پر بیٹھا ہوا نہیں، کوئی زمین پر بیٹھا ہوا نہیں، سب محمد عربی کی شہدائی ہیں اور ان کے دین کی عروج اور بلندی کے لیے گفتگو ہو رہی ہے، تو لہٰذا بہتری کا جو مشورہ ہو آپ میرے بھائی دے سکتے ہیں۔ سن 6 ہجری کے اہم واقعات میں اہم واقعہ صلح حدیبیہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں، سرکار 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کافروں کی حکومت تھی، مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ سرکار حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، پانی ختم ہو گیا، ایک کنواں تھا، تھوڑی دیر پانی نکالتے رہے، 1-2 دن میں پانی ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچے، کہا حضور پانی تو ختم ہے، اب وضو کیسے ہوگا، مویشیوں کو پانی کیسے پلایا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا اچھا کیا معاملہ ہے؟ مسند دارمی، یہ تو بخاری مسلم شیعہ میں بھی روایت موجود ہے، مسند دارمی نے درجنوں روایت میں امام دارمی علیہ رحمت نے اس پر نقل کی ہے، میں دارمی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سرکار نے فرمایا ایسا کرو ابن مسعود، کوئی بچا ہوا کچھ پانی ہے؟ کہا حضور چند قطرے ہوں گے۔ فرمایا مشکل سے نچوڑ کر لے آؤ۔ مشکلے سے نچوڑ کر ایک پیالے میں لا کر میرے آقا کے سامنے رکھا گیا، دنیا نے دیکھا، نبیوں کی روحوں نے بھی میرے امام کے، میرے آقا کے اس معجزے پر رشک کیا ہوگا کہ معجزہ تو ہر ایک نے پیش کیا، لیکن میرے آقا نے وہ معجزہ پیش کیا جس کی نظیر کسی بھی صورت میں لانے سے بعید ہے۔ حضرت موسیٰ نے پتھر سے چشمے جاری کیے، یقیناً یہ معجزہ ہے، لیکن آج بھی اگر پتھر کو کھودا جائے، زمین کو کھودا جائے تو پانی نکل آتا ہے۔ یعنی کوشش جستجو کر کے پہنچ جاتے ہیں، معجزہ تو اسے نہیں کہا جا سکتا لیکن اس کی نظیر کسی بھی صورت سے نکل آتی ہے، لیکن میرے آقا کا شک کے کمر کرنا اس کی نظیر کوئی لا ہی نہیں سکتا، کوئی ایسی ترکیب بنا ہی نہیں سکتا، سائنس اتنی ترقی کر لے اس کا نچوڑ لا ہی نہیں سکتی۔ آج سائنس بورنگ کر کے یا دیگر اور طریقے سے پانی کا زمین میں دریافت کرنا کسی گویا کہ آلے سے معلوم تو کر سکتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرح وہ معجزہ تو نہ ہوا لیکن جستجو کر کے اس مقصد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مقام حدیبیہ میں بھی مسعود سے کہا پیالے میں پانی لے آؤ، چند قطرے لائے گئے، میرے آقا نے اس میں انگلی داخل کی، انگلی داخل کرنی تھی، وہ پیالے کا پانی میری آقا کی انگلیوں پر لگائے اور نہریں جاری ہو گئی ہے، 5 انگلی سے نہریں جاری ہو گئی، اور ایسی نہریں جاری ہوئی کہ صحابہ نے کیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں ہم 1400 تھے، کتنے 1400 تھے، ناظم صاحب موٹر اتنی دیر چلائیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، یہاں پر دیکھیے 1400 صحابہ نے پیا، مویشیوں کو پلایا، ذخیرہ کیا، اور میرے آقا نے فرمایا اور ضرورت؟ کہا حضور بس، میرے آقا نے انگلیوں کو سمٹا پانی کہا گیا۔ تو یہ عظیم معجزہ، کوئی کہتا مجھے سمجھ میں تو نہیں آیا، میں نے کہا اس لیے تو معجزہ تھا، تجھے سمجھ میں نہیں آیا اس لیے تو معجزہ تھا۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ نبی کا ایسا کام جس کی نظیر اور تمثیل اور مثال لانے سے نبی کا دشمن عاجز ہو جائے، خائب و خاسر ہو جائے، سر پٹکتا رہے، لیکن اس کی عقل کی رفتار وہاں تک نہ ہو جہاں سے نبی کا تصرف چل رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم سے گویا کہ یہ عظیم معجزے کا صدور ہوا۔ اب اس کنویں کے قریب میرے آقا گئے، قریب گئے، پانی بہت نیچا تھا، اور پانی تھا بھی پہلے وضو کیا کھارا، میرے آقا نے لوہا بڑھانا، وہ شہد کی طرح میٹھا ہو گیا، اور پانی آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بغیر ڈول کے وہ منہ کی طرف آ گیا ہے۔ کنویں کے منہ پر پانی ہے یوں نکالا جا رہا ہے جسے تالاب سے پانی لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. سن 6 ہجری میرے آقا علیہ السلام نے جہاں پر آپ نے قیام فرمایا کافروں کو اطلاع ہوئی, وہ آگے آپ کو کہا کہ جناب آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے, میرے آقا نے وہی حلق فرمایا. حضرت عمر نے کہا حضور آپ حلق نہ فرمائے, دیکھتے ہیں کیا کر لیں گے, ہمارے پاس تلوار نہیں ہے تو کیا ہوا, ہم احرام میں, ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم احرام میں لڑنے کے لیے نہیں آئے اور یہ ہمیں گویا کہ طواف کرنے نہیں دے رہے ہیں. ہے کوئی ایرانی ایسا جو عمر جیسا ایمان پیش کر دے؟ کہتے ہیں جناب عمر کے پاس ایمان نہیں تھا. اعوذ باللہ. ایک بندہ احرام میں ہے, پورا مکہ ایک طرف ہے, فاروق اعظم کہتے ہیں حضور ان کی کیا ضرورت, ہمیں حرم سے روکے, اجازت دیجیے, آپ صرف حکم فرمائیے, ہم طواف کر کے دکھاتے ہیں, دیکھتا ہوں میرے سامنے آتا کون ہے. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا نہیں رکو, اللہ بہتری چاہتا ہے. تو حضور آپ نے خواب دیکھا تھا؟ سرکار نے فرمایا خواب تو دیکھا تھا لیکن اللہ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال کرنا ہے. کہا حضور کہا, خاموش ہو جاؤ, جذبات میرے آقا نے ٹھنڈے کیے ورنہ کون اور کر سکتا تھا. اللہ اکبر. حضرت عمر خاموش ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے مصالحت کی, ایک معاہدہ طے ہوا کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے اور آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آ جائیں گے. وہ معاہدہ فتح مکہ کا سبب بن گیا اور وہ سیاسی اعتبار سے جس طرح ہوا ہم نے جمعے کے دن بھی اس میں پیش کیا ہے. کافر اس معاہدے پر رک نہیں سکے, اس میں یہ تھا کہ جو اپنی مرضی سے مسلمان ہوتا ہے ہو سکے, جو کافر ہے مجھ سے مسلمان نہیں کریں گے. کافر اس دستخط پر دستاویزات پر دستخط کر کے پھنس گئے, ہم ہی بھر کے پھنس گئے, اس لیے کہ اسلام تو ایک بہتا ہوا سمندر ہے, ایک دریا ہے جو اپنا راستہ خود بناتا ہے. اب کافروں نے جہاں اسلام کا راستہ روکنے سے پیچھے ہٹے, اب مکہ میں گھر گھر میں ایمان کا شمع فروغ ہونے لگی. کافروں نے اپنی بدبختی دکھائی اور اس کی مخالفت کی, فتح مکہ ہوا, سورہ توبہ کا نزول ہوا, برات اللہ اور اس کے رسول نے کافروں کے ساتھ فرما دی اور 6 ہجری کے یہ دستاویزات کا اہم موقع گویا کہ فتح مکہ کا سبب بنا. 7ویں ہجری کی طرف اپنی توجہ کو لے کے چلتے ہیں. 7ویں ہجری میں یہودی دجالوں کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی خیبر کے اندر. پہلے تو ان بدبختوں کو بھگایا گیا مکہ سے, یہ مخبر تھے, مدینے سے بھگایا گیا, یہ مخبر تھے, لڑ تو سکتے نہیں تھے سرکار سے تو مخبری کرتے تھے, مدینے کی بات مکہ پہنچاتے تھے. میرے آقا جب مدینے آئے 34 یا 32 ہدف پر ایک اسلامی آئین تیار کیا میرے آقا نے, اس میں یہ تھا کہ جو یہودی مدینے میں جو رہے گا وہ کسی بھی مذہب کا ہو وہ ہمارا باشندہ ہے, اس کا ہم حق ادا کریں گے, وہ اپنی عبادت گاہ میں عام عبادت کر سکتا ہے, مسلمان اس کی عبادت گاہ پر حملہ نہیں کرے گا, وہ مسلمان کی عبادت گاہ پر نہیں آئے گا, جو حقوق مسلمان کے وہ اس کے ہیں, وہ ٹیکس ادا کرے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, مدینہ کی بقا کے لیے, کیونکہ مدینہ ایک ملک بن چکا ہے, ایک اسٹیٹ بن چکا ہے, ایک ملت بن چکا ہے, ایک سلطنت بن چکا ہے, اس کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, عیسائی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے جنگلیوں پر حکومت کی, گواروں پر حکومت کی. میں نے کہا مدینہ منورہ کی تاریخ اٹھاؤ, تمہارے باپ دادا یہودیوں کے پاس اتنی عقل ہی نہیں تھی, اور جب میرے آقا نے اپنا سیاسی منشور پیش کیا تو وہ دم بخود ہو گئے, کہ حضور آپ اتنے بڑے سیاسی حاکم ہیں, آپ سے بڑا مدینہ کا حاکم کون ہو سکتا ہے؟ تو یہودی اور نصارہ نے سب نے مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا سب سے پہلا صدر منتخب کیا, سب سے پہلا میرے آقا کو حاکم منتخب کیا, سب سے آخری دستاویزات یہ تھے کہ جو باغی ہوگا اس کی سزا قتل ہوگی. باغی کون؟ میرے آقا نے فرمایا باغی وہ جو قریش سے رابطہ کرے گا, قریش کو ہمارے ملک کے راز دے گا. آج بھی دیکھو جو ہندوستان کو راز دے گا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے, اس لیے کہ ملک کا راز تو یہ اہم چیز ہے. اللہ اکبر. سب نے دستخط کی, یہودیوں نے راز دینا شروع کیا, میرے آقا کو اطلاع ہوئی, ان کو مدینے سے بھگایا گیا, یہ خیبر چلے گئے. خیبر مدینے قریب تھا, وہاں سے تعاقب کرتے, کیونکہ ان کا ایک ایجنٹ عبداللہ بن ابی مسلمان بن کر داڑھی ماری پگڑی شگڑی لے کر وہ مدینہ نبوی میں ہمیشہ موجود رہتا تھا, یہ خبر خیبر پہنچاتا, خیبر سے خبر مکے جاتی. جب صبر کا پیمانہ نبریز ہوا, میرے آقا نے کہا محبوب پہنچ جاؤ خیبر. رب کریم نے جب حکم دیا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 7 ہجری کو خیبر پہنچے اور ایک ایک صحابی کو بھیجتے رہے کہ جاؤ جاؤ جاؤ. فتح حضرت علی کے ہاتھ پر, میرے آقا نے فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا. ملا کہتا ہے کل کیا ہوگا نبی, نہیں جانتا, اخبار میں آگے کل سورج گرن ہوگا. تو مولانا نے فوراً مائک کھولا, اعلان کیا حضرت حضرات 10 بجے سورج گرن کی نماز پڑھی جائے گی. مولوی نے کہا حضور آپ کو کیسا پتا چلا کہ سر کل سورج گرن ہوگا؟ بولے اخبار میں آیا ہے. ابے اخبار سے کل کی بات تو مانتا ہے؟ نبی کے لیے مانگنے میں تیرے پیٹ میں ہزا ہو جاتا ہے, الحیاض باللہ. تو یہ گویا کہ ظرف ہے, یہ کوئی حقیقت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور فتح اس کے ہاتھ میں ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد کے سامنے بیٹھے سب اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں, میرے آقا ہے زبان پر الفاظ تھے اینا علی, علی کہاں ہے؟ مولا علی آئے، آنکھیں دکھ رہی تھی، آنسو میں چشم تھا، زخم گہرا ہو رہا تھا، میرے آقا قریب پہنچے، بخاری شریف حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ارے علی یہ سستی کیسی، یہ جھنڈا لو جاؤ خیبر کی دہلیز تمہارے قدم کو چومنے کے لیے بیتاب ہے۔ مولا علی جانے سے پہلے کہتے حضور یہ آنکھوں میں بڑی جلن ہے، میرے آقا نے قریب آ، اور میرا امام بھی کہتا ہے کہ کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو اللہ اکبر، میرے آقا نے لعاب نکالا مولا علی کی آنکھوں میں ڈالا، بخاری شریف میں موجود ہے، میرے آقا نے حضرت مولا علی کی آنکھوں میں لعاب ڈالا، زخم بھی ٹھیک درد بھی دور۔ مولا علی جھنڈا لے کر پہنچے ہیں اور خیبر کی دہلیز، اس کے قلعے کی دہلیز سے دروازے کو کھیڑ کے پھینک دیا، یہودیوں کو چیک کیا اور خیبر میں علم محمدی کو لہرا دیا۔ ساتھ ہجری کے اہم واقعات میں حضرت عبداللہ ابن جو اور ساتھ ہجری کے اہم واقعات میں جنگ خیبر کے بعد سیدہ میمونہ کے ساتھ میرے آقا کا نکاح، سیدہ میمونہ کے ساتھ میرے آقا کا نکاح، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کون ہے؟ یہ حضرت عباس کی سالی ہے، سرکار کے چچا حضرت عباس کی اہلیہ ام فضل یعنی حضرت ابن عباس کی والدہ، اور یہ ان کی بہن ہے۔ تو حضرت سیدہ میمونہ حضرت عباس کی سالی، ام فضل کی بہن، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہے۔ ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 7 ہجری میں ہوا، 8 ہجری میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، 8 ہجری میں جنگ موتا لڑی گئی، جنگ موتا رومیوں کے ساتھ بڑا زبردست گھمسان قسم کی جنگ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلیل القدر صحابہ کو وہاں پر بھیجا اور جنگ کے لیے سارے صحابہ پہنچے، اس میں جلیل القدر جرنیل صحابہ موجود تھے، ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن تھے، کون ہے جو حضرت علی سے محبت نہیں کرے گا، کون ہے فاروق اعظم سے محبت نہیں کرے گا، کون ہے خالد بن ولید سے محبت نہیں کرے گا؟ یقیناً ہر مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، کسی بھی حصے پر درد ہوگا، زخم ہوگا، پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جنگ موتا میں جب صحابہ پہنچ گئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے چہرے کو دیکھا، کچھ مدینے میں جو رہ گئے ان کا چہرہ پریشان تھا کہ کیا ہوا ہوگا، کیا ہوا ہوگا، کیا ہوا ہوگا، 1000 میل سے زیادہ دور کا راستہ ہے، جنگ موتا لڑی جا رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا پریشان مت ہو جاؤ، آپ مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں میرے آقا نے سب کو جمع کیا، طبقات ابن سعد میرے آقا منبر پر بیٹھے، آنکھوں کو بند کیا، اب نبوت والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا دیکھو زید بن حارثہ جھنڈا لے کر جا رہے ہیں، زید بن حارثہ، اسامہ بن اسامہ کے والد ہیں، یہ حضرت اسامہ کے والد ہیں، حضرت زید، اسامہ بن زید جن کو کہا جاتا ہے، یہ حضرت زید، سرکار فرما دیکھو زید جھنڈا لے کے جا رہے ہیں، اور دیکھو کیسی شجاعت سے لڑ رہے ہیں، سرکار مارکے کے مارکے کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور یقین کہ یہ تسلسل جاری ہے۔ میرے آقا نے سر جھکایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا زید شہید ہو گئے، پھر سر کو اٹھایا، فرمایا دیکھو جعفر میرے بھائی، جعفر بن ابی طالب کیسے لڑ رہے ہیں، پھر سر کو جھکایا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، سرکار نے فرمایا میرے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تلوار اٹھائی ہے اللہ کی تلواروں میں سے تلوار نے، خالد بن ولید نے، فرمایا دیکھو کیسے سفید چیر رہے ہیں، وہ دیکھو وہ دیکھو، مبارک ہو مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر مرحبا فرمائی، آئیے بخاری کی روایت میں کرتا ہوں آپ کے سامنے، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 616، جنگ موتا کے اندر یہ واقعہ امام بخاری کیسے لاتے ہیں، نعا زیدن و جعفرن و ابن رباحہ قبل ان یاتیہم خبرہم، میرے آقا نے زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، ابن رباحہ کی شہادت کی خبر دی، کب دی؟ قبل ان یاتیہم خبرہم، پہلے کی کوئی خبر لاتا اس سے پہلے میرے آقا نے خبر دی۔ علم غیب اور کس بھینس کو کہتے ہیں جناب، ان سے پوچھا جائے، یہی تو ہے کہ بغیر دیکھے جو میرے آقا مرحمت فرما رہے ہیں کہ ایک ایک چیز کی میرے آقا علیہ السلام نے خبر مرحمت فرمائی۔ جنگ کے اسباب قیصر روم کے ساتھ یہ جنگ تھی جس میں بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ایک بات یہاں پر عرض کر دوں آپ کے ذوق کے لیے، اس میں سرکار کے بھائی مولا علی کے بھائی حضرت جعفر بھی شہید ہوئے ہیں۔ 21 رمضان کو ہم اسپیشل پروگرام کریں گے مولا علی کا، اس میں آپ کے خاندان کا سارا نصب اور تمام چیزیں انشاءاللہ جو عام نظروں سے اوجھل ہوتی ہے بڑی ارقریزی کے ساتھ تاریخ میں ہم نے تلاش کیا، انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ اس لیے ہوگا کہ کل قیامت کے دن اہل بیت کی محبت کے صدقے، مولا علی کی محبت کے صدقے ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ جنگ کے اسباب میں نے آپ کے سامنے عرض کیے کہ قیصر روم کے ساتھ جنگ تھی اور بڑے بڑے صحابہ اس کے اندر گویا کہ شہید ہوئے ہیں، حضرت جعفر، حضرت ابن رباحہ، اور حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر سرکار کے بھائی بھی ہیں، مولا علی کے بھی بھائی، مولا علی کے سگے بھائی ہیں،
یہ جو شہید ہوئے تو سرکار بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو بکر قریب آئے, سرکار نے فرمایا ابو بکر ایک بات بتاؤں, شاہد اللہ صاحب حجت اللہ بالغا کے اندر لکھ لیے, صدیق اکبر کا حضور کیا, فرمایا جب زید شہید ہوئے تو ان کی روح سیدھا جنت لے گئی, فرمایا کہ ابن رباحہ شہید ہوئے ان کی روح سیدھا جنت میں گئی, لیکن جب میرے بھائی شہید ہوئے نا تو ان کی روح ان کے جسم سے نکل رہی تھی کہ جبریل سونے کے پر لے کر آئے اور سونے کے پر ان کو لگایا, فرمایا اس سے اڑیے آپ. تو صدیق اکبر کا حضور اس میں کیا معاملہ, کہا میں نے خود جبریل سے پوچھا کہ جبریل میرے بھائی کے لیے تم نے سونے کے پر لگائے اور میرے غلام بھی تو شہید ہوئے تھے, ان کے پاس بھی اخلاص تھا, جذبہ تھا, ان کے لیے ایسا کیوں نہیں. حضرت جبریل امین نے کیا کہا, آپ نے فرمایا وہ تو شہید ہوئے وہ آپ کے نسبی نہیں تھے, یہ شہید ہونے والا آپ کا نسبی تھا, آپ کے نسب کی برکت سے رب نے فرمایا جبریل کیا میرے محبوب کے خاندان والا آ رہا ہے, اس کو ایسی عظمت کھلاؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کا خاندان میری مخلوق میں کتنا بلند ہے. سونے کی پر لگا کر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ آسمان کی طرف آپ نے نزول فرمایا. 9 ہجری میں جنگ تبوک لڑی گئی, یہ پسماندہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح دی. فتح کیا, رومیوں میں دم ہی نہیں تھا کہ میرے آقا کے جلال کا مقابلہ کرتے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رومی نہیں آئے, میرے آقا نے تقریباً 22 دن وہاں انتظار کیا, لوٹ کر آئے اور فتح ہوئی. رمضان شریف تھا, قحط پڑا ہوا تھا, آپ ذرا سوچے کتنی سختی ہے اسلام پہنچنے میں. اللہ اکبر, آج ہم نے بٹن دبایا کنڈیشن کھل گیا, مسجد میں ٹھنڈی ٹھنڈی فضا میں ہم نے پنکھے چلا کے نماز پڑھ لی. اللہ اکبر, جنگ تبوک کا احساس کیجئے, صحابہ کے نقوش سے کبھی روح قربانی مت کیجئے, اس لیے کہ ان اسلاف نے کیسی کیسی قربانیوں سے ہم تک دین پہنچایا ہے. جنگ تبوک لڑی گئی رمضان کا مہینہ, پھر سردی بھی نہیں سخت گرمی, گرمی کیسی کھجور پک رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کھجور جب پکتا ہے تو گرمی کیسی ہوتی ہے, خالی کھجور پکنا ہی نہیں بلکہ کئی سالوں سے قحط بھی تھا. اللہ اکبر, حضرت عثمان غنی نے 1,000, 2,000, 3,000, 300 کے قریب گویا کہ اونٹ دیے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے گویا کہ جنت کی بشارت دی اور ان سے راضی ہونے کی بشارت برما فرمائی. سب سے زیادہ قربانی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دی, اور وہ کیا تھی, صدیق اکبر چونکہ جیسے اسرا کمزوری مفلسی کا تھا, میرے آقا نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا جاؤ مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنے گھروں سے مال نکال کے لاؤ. حضرت عمر نے کہا آج بازی ہے ابو بکر سے لے جانے کی. حضرت عمر کہتے ہیں اس دوران میرا کاروبار بہت چلتا تھا, میرے پاس مال بہت تھا, میں نے کہا اتنا مال لاؤں گا کہ سب پر لے جاؤں گا بازی, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایتوں کی نظریں صرف میرے پر ہی مرکوز رہیں گی. کہتے میں گھر سے اپنا آدھا سامان لے آیا, پہنچا تو ابو بکر پہلے پہنچے ہوئے تو ٹاٹ پہنی ہوئی تھی. اللہ جب کچھ بچا نہیں, حضرت آسمان نے اپنا کمر بند تک دے دی, کہا حضور یہ لے جائیں, والی صاحب سے کہا کہ یہ لے جائیں, شاید کسی مجاہد کے زخم کو باندھنے میں کسی پٹی کی ضرورت پڑے تو یہ ہو جائے, اس کے علاوہ میرے جسم پر کچھ نہیں, کیونکہ سطر چھپانا ضروری ہے, میں کچھ نہیں دے سکتی, یہ کمر بند لے جاؤ اور یہ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا اور کہنا آپ کی خادمہ کے پاس تھا کچھ نہیں اور یہ پیش کیا ہے. ایسا اخلاص کون لائے گا جو صدیق اکبر کے گھر میں پایا جاتا ہے. اللہ اکبر, صدیق اکبر ٹاٹ لے کر آئے اور سرکار نے فرمایا صدیق کیا ہے, کہا حضور سارے گھر کا سامان ہے. فرمایا گھر میں کیا ہے, کہ اب کہ اللہ اور رسول, گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول کہتے ہیں. حضرت عمر آئے آدھا سامان اٹھا کر خوشی میں, کہا حضور سرکار حضرت ابو بکر کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں. کسی سے پوچھا کیا بات ہے, کہ ابو بکر سارا گھر لے آئے. کہا واقعی میں شہیدوں کے مرتبے پر ہوں, صدیقوں کے مرتبے پر ہے, ان کا مرتبہ بہت بلند ہے, اور عمر کبھی گویا کہ صدیق اکبر سے بڑھ نہیں سکتا. 9 ہجری جنگ تبوک ہے, اللہ ان صحابہ کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اللہ اکبر. اسی طرح 10 ہجری حجت الوداع ہے. 9 ہجری کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں سے معاہدہ ختم کیا, حضرت ابوبکر کو حج کا امیر بنا کر حج کی طرف روانہ کیا, اور میرے آقا نے 9 ہجری کو حج نہیں کیا, اس لیے کہ اس وقت کافر برہنہ ہو کر اور گویا کہ غلاظت اور بدتمیزانہ انداز کی گفتگو اور شرکیہ کلمات کہا کرتے تھے. میرے آقا کی غیرت نبوت نے اس بات کو برداشت نہیں کیا, سرکار نے 9 ہجری میں کافروں سے ناطہ توڑا. 10 ہجری میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا, جس کو دنیا حج اکبر حجت الوداع کے نام سے یاد کرتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت الوداع فرمانے کے بعد آپ لوٹ کر آئے. 11 ہجری میرے آقا تشریف لائے, وصال سے ایک ہفتہ پہلے سے آپ پر بخار تیز ہو گیا اور بخار بہت شدت پکڑ گیا. میں تفصیل میں نہیں جاتا, میں نے اس پر مستقل تقریر یہاں پر کی ہے, صرف آپ کے ذہنوں میں یہ بات عرض کر دوں, ریکارڈنگ پر باتیں ہیں. حضرت عقبہ بن عامر سرکار کے صحابی ہیں, وہ بخاری شریف میں فرماتے ہیں, وہ روایت میں پیش کر دوں. فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود تھا,
سرکار ہمارے ساتھ احد کے قبرستان پر گئے, شہدائے احد سے گفتگو کی, ایسے باتیں کی جیسے زندہ بات کرتا ہے. سرکار وہاں سے لوٹ کر آئے, اپنے ممبر پر جلوہ گر ہوئے, پھر وہ باب نامی رونے لگے. فرمایا کہ اس کے بعد میں نے سرکار کو ممبر پر دیکھا نہیں, کیا آپ نے کوئی خطبہ مرحمت فرمایا ہو؟ اور سرکار کی زندگی کا آخری خطبہ سنتے چلے جو باب نامی بخاری سے کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں, شکستہ دل مت ہو جانا. انی فرت لکم, میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں. انی فرت لکم, میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں. وانا شہید علیکم, میں تم سے غافل نہیں, میں تمہارے ہر عمل پر نظر رکھے ہوا ہوں. فرما اللہ نے مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی کلیہ عطا فرمائی ہے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور باتیں بھی تم سے کرنا چاہتا ہوں, سن لو. واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی, مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے جانے کے بعد تم شرک کرو گے. نبی کی آخری وصیت دیکھیے جو عقبہ بن عامر کہتے ہیں, سرکار فرما رہے ہیں مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے جانے کے بعد تم شرک کرو گے. مولوی صاحب نے اپنی تہبند کو سر پر پگڑی بنا کر باندھا ہے اور کس کر کہتے ہیں یہ مشرک ہو گیا جی, یہ مشرک ہو گیا جی, یہ فلاں شرک ہے, فلاں کافر ہے. ہم نے کہا جناب کھڑا ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے کھائیں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے خوف نہیں کہ میری امت شرک کرے گی. فرمایا ولیکن تنافس فیہا, لیکن ہاں خوف اس چیز کا ہے کہ میری امت دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازیں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مصلی پر پڑھائی. بلال نے نماز کے لیے کہا, سرکار نے ام المومنین آئی, حضرت عائشہ کہنے لگی حضور نماز کا وقت ہو گیا. سرکار فرمایا ابو بکر کو کہو مصلی پر آئے. حضرت عائشہ رو کر کہنے لگی حضور میرے والد کو رقیق القلب ہے, بہت نرم دل ہے, وہ آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر کو بولو مورو مورو علی بکر ای صلی بنا, اور ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پر آ کر نماز پڑھائیں. پھر کہا, سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرح باتیں مجھ سے مت کرو. میں تم سے سرکار کی اس وقت اس امہات النبیین امہات المومنین شکایت کر رہی تھی, لیکن سرکار کو بہت بڑا مسئلہ حل کرنا چاہ رہے تھے. اس لیے سرکار نے فرمایا یہ جذبات نہیں حقیقت ہے, بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرح مجھ سے حجت مت کرو. میں شرعی حکم تمہیں دے رہا ہوں کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پر آ کر نماز پڑھے. ام المومنین نے حکم کیا, سیدنا صدیق اکبر نے نمازیں پڑھائی. رقیق القلب تو ہے لیکن جب کندھوں پر ذمہ داری آئی ہے اللہ اکبر, سب چیز کو آپ نے گویا کہ سنبھال لیا ہے. سرکار کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی. وصال کا وقت ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے دل نے چاہا کہ میں آ جاؤں. آپ نے حجرے شریف کی چادر کو سیدہ ام المومنین سے کہا, عائشہ یہ چادر ہٹاؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے غلام خدا کی عبادت کیسے کر رہے ہیں. بخاری شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانے پر حضرت, اس پر ایک بات آپ کے سامنے پیش کر دوں, شاہد الحق بہت ہی سدیلی فرماتے ہیں کہ نماز کا ثواب دائیں جانب ہے, نماز کا ثواب دائیں جانب ہے. جتنا امام کے قریب دائیں جانب ہوگا ثواب بڑھتا جائے گا, لیکن مسجد نبوی میں بائیں طرف ثواب زیادہ ہے. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہاں پر میرا آقا تشریف لائے گا. جس طرح میرے آقا ہے تو جتنا سرکار کے قریب ہوگا نیکیاں بڑھتی چلے جائیں گی. فرمایا ہاں ہر طرف دائیں چیز کو فضیلت ہے, لیکن دل کو بھی بائیں طرف رکھا گیا ہے کہ کبھی فضیلت بائیں طرف بھی آ جاتی ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دراصل جتنا آقا کے قریب ہوتا چلا جائے گا نماز کے ثواب پڑھتا چلا جائے گا. اشرف النماز میں فرماتے ہیں میرا فتویٰ یہ ہے کہ جو بائیں طرف مسجد نبوی میں ثواب پڑے گا اس کا اجر دائیں طرف پڑھنے والے سے زیادہ ہوگا. میرے آقا نے حجرے کا پردہ ہٹانے کا کہا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دو صحابی نے پکڑا. سرکار آگے پہنچے, فضیل بن عباس سے حضرت عباس آگے بڑھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے. ایک صحابی کہنے لگے بخاری شریف حدیث ہے کہ ہم نے جب دیکھا ترچی آنکھوں سے پردہ ہٹ رہا ہے. کہتے بھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سبحان اللہ, تصور میں جائیے روشن چہرہ جب میرے آقا نے پہاڑ اپنے چہرے مقدس کو نکال کر دیکھا تو صحابیوں نے پھر آنکھیں پھیرنا شروع کی, پھر چہرہ کر دیا. سرکار نے فرمایا پردہ ڈال دو. وہ صحابی کہتے ہیں کہ سرکار کا چہرہ کھلے ہوئے قرآن کی طرح لگ رہا تھا, اگر سرکار پردہ نہ ڈالتے تو ہم چہرہ سرکار کی طرف کرنے کے ساتھ جسم بھی کر لیتے. حکیم الامت اسی بات کی گمبازی کرتے ہیں کہ سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ. مفتی احمد یار خان صاحب کہتے ہیں سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ, دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار. یہ شعر شرکیہ نہیں عقیدت ہے کہ سر تو قبلے کی طرف تھا لیکن جب میرے آقا نے جلوہ فرمایا تو چہرہ اس طرف ہوا، دل چاہتا تھا پورے اس طرف ہو جائیں، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ سفید توڑ نہ دے، تم گویا کہ حجروں سب گویا کہ اس پردے کو نیچے ڈال دو۔ حضرت عائشہ کی بھانجی آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مقدس ام المومنین کی گود میں ہے اور سانسیں تیزی سے چل رہی ہیں، بخار کے اثرات بہت ہیں، پیالہ قریب پڑا ہوا ہے، میرے آقا اس میں پانی میں اپنے ہاتھ کو بھگوتے ہیں اور چہرے سے لگاتے ہیں اور ام المومنین سے کہتے ہیں، عائشہ نزا کی سختی بہت سخت ہے، نزا کی سختی بہت سخت ہے، نزا کی سختی بہت سخت ہے۔ حافظ ابن حجر نے کہا کہ سرکار پر اتنی سختی کیوں؟ تو جواب دیا خود کا، اس لیے کہ ملک الموت کو آپ کی اجازت سے آپ کی روح لے رہے ہیں، رب چاہتا تو سکون سے بھی، لیکن بتانا تھا کہ جس نے ہر حال میں ہمیں یاد رکھا ہے وہ نزا کی سختی بھی اس پر ڈالا جائے تو وہ محبوب صرف ہمیں ہی یاد کرتا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ امت کی شدت آپ پر ڈالی گئی، جو سرکار کی دعا تھی کہ میری امت کی نزا کی شدت مجھ پر ڈالی جائے اور میں اس کو سمو لوں میرے رب، تاکہ میری امت کے لیے نزا کا وقت آسانی ہو جائے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و کریمنا و شفیعنا و شہیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاۃً و سلاماً علیک، صلاۃً و سلاماً علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ میرے آقا کی دعا تھی کہ وہ امت کی نزا کا وقت میرے اوپر ڈالا جائے۔ اللہ اکبر، مسواک لایا گیا، میرے آقا نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا، ام المومنین سمجھ گئی کہ سرکار مسواک مانگ رہے ہیں، مسواک لایا تو سرکار کو دینے لگی تو مسواک سخت تھا، سرکار نے اشارہ کیا کہ نہیں اس کو چبا کر دو۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا بدبخت ہوگا جو ام المومنین کی زبان کھولے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار بظاہر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور ان کے سرکار کے دہن میں آخری وقت میں جو چیز جا رہی ہے وہ ام المومنین کا لعاب ہے۔ ام المومنین نے اپنے منہ میں اس مسواک کو نرم کیا، نرم کرنے کے بعد میرے آقا کو دیا، سرکار نے مسواک فرمایا پھر دے دیا، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے رہے پانی ڈبا کر، اور یہی میرے آقا کی زبان پر الفاظ تھے، فی رفیق الاعلی، اب کوئی نہیں، میں چلا اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف۔ ام المومنین کہتی ہے سرکار کی آنکھیں آسمان ہی کی طرف رہی اور اللہ اکبر، آپ گویا کہ اپنے رب کریم کے جوارے رحمت میں تشریف لے گئے، آپ کا وصال ہونا تھا، ایک جمع غفی گویا کہ اضطراب کا شکار ہو گیا اور مضمحل ہونے کی کیفیت شروع ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اللہ عنہ نے فوراً تمام لوگوں کو سنبھالا اور اسلام کی باگڈور کو آپ نے مکمل طور پر نظم و نسق سے سنبھالا اور 63 سال کی عمر میں 2 سال 2 ماہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے امور خلافت انجام دیے اور 13 ہجری میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ آپ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت میں جلوہ گر ہوئے، عثمان کہنے لگے آپ نے عمر کو بنایا، عمر تو جلالی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے آپ نے عمر کو بنا رہے، عمر تو جلالی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا چپ ہو جاؤ، عمر کو وہی نصیحت کروں گا جو سرکار نے مجھے دی تھی۔ بولو سبحان اللہ، میں تو ہوں رقیق الخلق، لیکن جب میرے آقا نے نصیحت کی تو امور خلافت کیسے چلا؟ مسلمہ بن قذاب کو پچھاڑ دیا، منکرین نے زکات تمام معاملہ فرما رہنے دو۔ اور یقیناً جب حضرت عمر کو آپ نے وصیت کی پھر کون کہتا تھا وہ عمر ہے، پھر جس نے بھی دیکھا تو سر جھکا تھا، سر جھکا تھا، اور منافقین پر آپ کی شدت کا رخ تھا۔ جب آپ مسند خلافت میں بیٹھے پہلا خطبہ دیا، اللہ اکبر، شاہ ولی اللہ صاحب کہتے پہلے خطبے میں آپ نے فرمایا لوگ مجھ سے گھبرا رہے ہیں، کہتے عمر خلیفہ بن گیا، چھوڑے گا نہیں، مار دے گا۔ فرمایا سنو آپ میرے بھائی ہو، مجھ سے غلطی ہو جائے، مدینے کا بچہ بھی آ جائے، ایک عربی بچہ آ جائے، عمر کا ہاتھ پکڑے اور منبر سے اتار دے، میں اس کو تسلیم نہیں سمجھوں گا۔ لیکن فرمایا سنو، اگر اسلام کے خلاف کوئی کام کرے گا، شریعت کا مذاق اس میں ہوگا، دین متین کے خلاف ہوگا، تو پھر عمر کا پاؤں ہوگا اور اس کا منہ ہوگا، مل کے رکھ دوں گا۔ فرمایا جو دین کے خلاف کرے گا اس کا یہ حال، جو دین پر رہے گا اور مجھ سے غلطی ہو جائے میری انگلی پکڑ کر مجھے منبر سے اتار دے، میں ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم کا دور خلافت 10 سال 6 ماہ رہا، اللہ اکبر، لوگوں نے کہا عمر سے وفا نہیں کی، ورنہ پوری دنیا کو فتح کر کے معلم محمدی کو نافذ کر دیتے۔ 10 سال 6 ماہ فاروق اعظم نے عمر خلافت انجام دی، اور اللہ اکبر، 23 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ مسئلہ خلافت مار آئے، آپ کے دور میں بے شمار فتنے رہے، 35 ہجری میں مائے بن حجا، ایام تشریف میں 82 سال کی عمر میں تقریباً 12 سال عمر خلافت انجام دینے کے بعد مدینہ پاک کے اندر آپ کی شہادت ہوئی اور جنت البقیع آپ کو گویا کہ مدفن پاک بنا. اس کے بعد مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسئلہ خلافت پر آئے، 8 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا. آپ کے والد ابو طالب ہیں، والدہ میرے آقا کی ماں فاطمہ بنت اسد جن کو میرے آقا اپنی ماں کہتے تھے. انشاءاللہ کس رمضان میں اس بزرگ خاتون کی شان آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم جانشین مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفے کی جامع مسجد میں 19 رمضان مبارک جمعہ کی شب آپ کو ایک خارجی بدبخت نے جو نجلی تھا اس نے آپ کو زخمی کیا اور 47 ہجری 21 رمضان مبارک آپ کی وفات ہوئی. 5 سال کے قریب آپ نے عمر خلافت انجام دیے، یہ ہو گئے جناب 45 سال. آگے چلتے ہیں، اللہ یہ 40 کے اعتبار سے یہ وہ سن ہو گیا جس کے بعد میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی. اب 30 سال میں 6 ماہ باقی ہے، 30 سال میں 6 ماہ باقی ہے، اور اس پر جلبگر ہو گئے حضرت امام حسن. حضرت امام حسن کے ہاتھ پر اہل بیت نے بیعت کی، مکہ مدینہ تمام لوگوں نے بیعت کی، ملک شام میں حضرت علی معاویہ کے ہاتھ پر بیعت شروع ہو گئی، سیاسی اختلاف گویا کہ سامنے آیا. حضرت امام حسن جب پیدا ہوئے حضرت نبی پاک حضرت فاطمہ کے گھر گئے، سرکار نے فرمایا، اپنے سرکار نے جیب سے خود کھجور نکالا اور چبایا اور حضرت امام حسن کے منہ میں دیا. بخاری کی حدیث ہے، فرما فاطمہ مبارک ہو، یہ میرا بیٹا میری امت کا سید ہے اور یہ میری امت کے دو مسلمان گروہ میں صلح کروائے گا اور اس سے اسلام کو برکت ہوگی. اب اختلاف ہوا، حضرت امیر معاویہ کیونکہ پرانے بزرگ صحابی ہیں، 20 سال کا آپ کا ایک حلقہ ہے ملک کے شام میں، لوگ کسی اور کو نہیں چاہتے، آپ کے ہاتھ پر وہاں بیعت ہوئی ہے اور مدینے کے علاقوں کے اندر امام حسن کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے. اللہ اکبر، امام حسن نے اپنے نانا کی زندگی کو اپنے اوپر نافذ کیا اور ایثار سے کام لیا اور 6 ماہ کی گویا کہ مختصر کی خلافت انجام دینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر تحریری طور پر استعفیٰ پیش کیا اور آپ کے ہاتھ پر دستبردار ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. فرمایا کہ نہیں، اس سے اسلام کا نقصان ہوگا، اگر آپ بزرگ صحابی ہیں، آپ میرے والد کے دوست ہیں، میں آپ کی قدر کرتا ہوں اور میں گویا کہ خلافت سے بیٹھ جاتا ہوں اور آپ کو خلیفہ مان لیتا ہوں. تو میرے آقا کی بشارت مکمل ہوئی کہ یہ میرا بیٹا میری امت کا سید ہے، دو مسلمانوں گروہ کے اندر گویا کہ صلح کروائے گا. سن 49 ہجری میں حضرت 5 ربیع الاول میں حضرت امام حسن کا وصال ہوا. آپ کو تقریباً 7 دفعہ زہر دیا گیا، 6 دفعہ جب زہر دیا آپ مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتے کسی طریقے سے، سرکار کے روزے کے قریب پہنچتے تو زہر زائل ہو جاتا، لیکن آخری دفعہ کسی شکی نے اتنا برا زہر دیا کہ آپ کے منہ سے خون بہنا شروع ہوا. امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، آپ کو اپنے گود میں لیا، ناک سے بھی خون تیزی سے جا رہا تھا، منہ سے کلیجا اندر سے کٹ چکا تھا. اللہ اکبر، امام حسین نے کہا آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ جانتا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے آپ کی اہلیہ کو رشوت دی اور کہا کہ تم حسن کو مار دو، پھر میں تم سے شادی کر لوں گا. میں نے کہا اس سے بڑی غلیظوں اہل بیت کو اور کیا گالی ہوگی، تم حضرت امیر معاویہ کو لوگوں کو گستاخ تو بنا رہے ہو لیکن ساتھ میں امام حسین کی بھی، امام حسن کی بھی گستاخی کر رہے ہو، یہ بکواس ہے. مجھے بتائیے، امام حسن جیسے عظیم شخص کی جو بیوی ہو وہ ایسی لعنت کے کام کی طرف کیسی جا سکتی ہے؟ امام حسن تو وہ ہے جس گلی سے گزر جائے تو لوگ رشتے کے لیے مولا علی کے پاس پہنچ جاتے ہیں. 90 کے قریب آپ نے نکاح فرمائے ہیں، اس لیے آپ کو تعداد کے اندر حسنی سے یہ زیادہ ملے گی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ اللہ نے پے در پہ 90 کے قریب آپ نے نکاح فرمائے ہیں. آپ کی خوبصورتی، آپ کا مقام، نبی پاک کے نواسے، ہر شخص آپ کی بزرگی پر فرشتہ تھا اور کہتا تھا کاش میرے خاندان کو امام حسین سے نسبت ہو جائے، امام حسن سے نسبت ہو جائے. امام حسن سے جب امام حسین نے پوچھا کہ حضور آپ کو زہر کس نے دیا، کہا اللہ بہتر جانتا ہے. اور آخری وقت تک آپ نے یہی زبان پر کلمات ادا کیے کہ میں نے اس مسئلے کو خدا کے سپرد کیا، خدا کے سپرد کیا، خدا کے سپرد کیا. جب امام حسن نے خود نہیں بتایا تو کون ہے جو بول رہا ہے کہ جناب فلاں نے زہر دیا، فلاں نے زہر دیا، اور کسی ظالم نے آپ کو اتنا سخت زہر دیا کہ کلیجے اندر سے مکمل طور پر کٹ چکا تھا، خون کی ایک بہت بڑی الٹی ہوئی. 5 ربیع الاول تھا اور گویا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ اللہ کی شہادت ہوئی. یہ 50 سال کا ایک مختصر خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. انشاءاللہ کل ہم 50 ہجری سے لے کر 100 ہجری تک کے اہم واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ضرور تشریف لائیں، بڑی نیک سیرتیں اس سے وابستہ ہیں، کیونکہ یہ تو سب آپ سن چکے ہیں،
یہ تو ہوتا ہے. آگے کیا ہوا ہے وہ سننے کے لائق ہے. کیا کیا ظلم اسلام کی تاریخ پر ڈھائے گئے, کیا کیا نبی پاک کے دین کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا. لیکن واقعی میں یہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس کو گرانے کے لیے لوگ باہر سے نہیں آئے, اسی میں سے آئے, لیکن ابھی بھی یہ مہک رہا ہے, ابھی بھی یہ مہک رہا ہے. یہی میرے آقا کے دین کی حقانیت ہے, یہی دین فطرت ہے, یہی دین فطرت ہے. کسی اور مذہب کے ساتھ اگر ایسا ہوتا تو وہ کب کے ختم ہو جاتا. انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کی خدمت میں 50 ہجری سے لے کر 100 ہجری تک کے اہم واقعات رکھیں گے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے جو حضرات تشریف لائے اللہ ان کے حاضری قبول فرمائے. جن حضرات نے اس درس کے ریکارڈنگ میں دیگر معاملات میں معاونت کی ہے اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. جن حضرات نے اپنا قیمتی وقت صرف کیا ہے, ہمیں آپ کے وقت کا مکمل احساس ہے, لیکن جو آپ نے قیمتی وقت دیا ہے بزرگوں کی یاد میں دیا ہے, اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے اس وقت کو اس وقت بنائے کہ جس وقت کوئی وقت کام نہ آ رہا ہو. اس وقت کو اس گویا کے بظاہر پاؤں میں درد بھی ہو رہا ہے, تکلیف بھی ہے, روزہ بھی تھا, تراویح پڑی, کچھ طبیعت وحشت کی طرف بھی ہے, لیکن مولا کریم اس وحشت کو اس سعادت سے بدل دے جب قبر کی وحشت ہو, اور یہ وحشت سعادت بن کر قبر میں رحمتیں پھیلائے. مولا کریم ہمیں استقامت کے ساتھ اس درس کو بیان کرنے کی, اس کو سننے کی, اور شیطان ملعون بند ہو چکا ہے لیکن اس کے کارندے جو ہیں ان سے محفوظ رکھتے ہوئے استقامت کے ساتھ اپنے اخلاق کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.